यानी एक क्रिटिकल रिव्यू अपना देते हैं। और कुछ जगहों पर जैसे उन्होंने कहा कि इवन जो कुछ सुन्नी मुफस्सरीन है जैसे ज़मख़शरी वगैरह के, मतलब उन्होंने कहा कि उनकी राय ज़्यादा मजबूत है यहाँ पे। तो लेकिन ये कि अफसोस हम लोग जो है ना वो इन तमाम तरीकों से बिल्कुल ही जुदा होके, मतलब हमारी जो तकरीबन समझ लें कि अवाम की 99% है वो आलिम को पूज रही है, ठीक है, आलिम से सीख नहीं रही। खासतौर से मुश्तहिद का नाम आता है ना तो बस आप सीने पे हाथ रख के झुक जाते हैं, बस खत्म। सीखना नहीं है उस पर, कोई गौर फिक्र करना नहीं है, उसके अंदर से नुकात अखज करना नहीं है, बस आप उसके आगे जो है ना वो सर तस्लीम खम है और बस किस्सा तमाम है वहां पे। तो बहरहाल ऐसे इल्म नहीं चलता। और फिर इसी वजह से जो हमारे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं वो यही हैं कि कुरान और सुन्नत या हदीस से हमें कुछ समझ में आता ही नहीं, पता ही नहीं चलता। बहरहाल तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो तौहीद दर कुरान के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू थी। और उसमें आप लोगों को याद होगा कि हमारी गुफ्तगू थी शनाख्त खुदा, यानी खुदावंद अली व आला व अजीम, उसकी शनाख्त कैसे मुमकिन हो सकती है। तो उसमें हमने बात की थी आयात आफाकी और आयात अनफुसी की, और तकरीबन हमने कंक्लूड ये किया था कि उसमें बहुत सारे जुमले आइम्मा अलैहिस्सलाम के भी इसकी तायीद करते हैं कि आयात अनफुसी जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड और बुनियादी और हकीकी रास्ता है शनाख्त खुदा का। और उसको अगर मैं इन्हें नटशेल बयान करूं कि उसकी वजह क्या है, इन्हें उसके असली होने की, कि वो आपकी फितरत से जुड़ा हुआ है, आपका नफ्स जो है ना वो आपकी फितरत से जुड़ा हुआ है, और फितरत में ही हकीकतन तौहीद मौजूद है। कि अगर फितरत से कोई चीज बहुत ज्यादा करीब है तो वो आपका नफ्स है, ठीक है। तो नफ्स अगर अपने अपने आप को तहारत देगा, तज़किया करेगा, तो वो फितरत के नूर को फर्स्ट हैंड रिसीव करता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप नफ्स की तरफ जाएं, आयात अनफुसी पर तवज्जो रखें। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज वहां पे मिलता है कि वहां पर आपकी जितनी मारिफत है वो डायरेक्ट है, उसमें वसीले और वास्ते कम से कम है। यानी जितने वास्ते वसीले बढ़ते जाते हैं, हम सबको पता है कि उतनी क्लॉगिंग और डिस्टर्बेंस और नॉइज में इजाफा होता है, ठीक है। और इसी वजह से आयात आफाकी जो हैं वो बसा औकात इंसान को खुदा तक नहीं पहुंचाती, ठीक है। क्यों? इसलिए कि वो चीज हमसे बाहर है। और आफाक और कायनात में कोई भी शय किस तरीके से खुदा को की आयत बन रही है या किस तरीके से वो खुद खुदा को पहचान रही है, उसका मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? यानी कि कुरान करीम क्या कह रहा है, वह इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि इस निजाम जिंदगी में, यह सूरह असरा की आयत है आई थिंक 44, कि इस पूरे निजाम हस्ती में कोई शय ऐसी नहीं है, कोई शय ऐसी नहीं है कि जो उसकी तस्बीह हम्द के साथ ना करती हो। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह का तफ़क़्क़ुह नहीं रखते, यानी उसकी रियलिटी और डेप्थ को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन खुद उसूल वहां से मिल रहा है कि आयात आफाकी में, यानी आप देखें आप खुदा को कब पहचानेंगे, यानी मिसाल के तौर पर मेरी जो बात है वो आपको कब समझ में आएगी, जब मेरे अल्फाज जो है ना कम अज कम उससे आपका जहन और फिक्र कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इसका मतलब यह है ना कि मैं आपसे दूर रहकर एक लिहाज से बात कर रहा हूं ना, यानी मेरे और आपके दरमियान एक फासला है इस गुफ्तगू में, और आपको इस गुफ्तगू की मानवियत को صحیح معنوں میں ایکسٹریکٹ اور اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک رشتہ ہونا چاہیے, ایک راہ ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کنیکٹ ہوں. اسی لیے یعنی کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہاں سے ہی آپ ایون اہل بیت اور اصحاب کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں. آپ خود اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد جس طریقے سے آپ سے سیکھتی ہے, اگر آپ ٹیچر ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ اس طریقے سے آپ سے نہیں سیکھتے, ٹھیک ہے. یعنی اگر اولاد لائق ہوتی ہے تو لائق اولاد جو ہے نا تقریباً ڈائریکٹلی قلب سے قلب والا رشتہ ہوتا ہے, اشاروں میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پرابلمز ہیں یعنی آیات آفاقی میں, کیونکہ بیچ میں کافی حجابات آتے ہیں کافی آپ کو واسطے وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہاں پر اگر خدا نہ خواستہ تزکیے میں کمی ہو گئی یا گڑبڑ ہو گئی نا تو وہ تو بالکل ہی کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہیں. جیسے ہم نے سائنٹسٹ وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین علم ان کے پاس ہے, یعنی بہترین علم ہے. کہ میں خود جیسے اکثر اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ کس قدر روشن ہے حقائق ان پر, لیکن اگر خود ان کی اپنی زندگی کو دیکھو تو کوئی اثر ہی نہیں ہے. یعنی ان کی اپنی زندگی جو ہے نا وہ ان کے اس علم کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہوتی جو ان کے پاس خود موجود ہے, درست ہے. تو یہ ایڈوانٹیجز آپ کو آیات انفسی میں حاصل ہیں کہ ڈائریکٹ ہے, سورس سے آپ بہت قریب ہیں, اور وہاں سے جو آپ کی نالج ہے وہ بڑی اوریجنل ہے اور بہت ہی مطلب ان ڈیپتھ ہے, کیونکہ انسان کی ذات کا جو جوہر ہے ایسنس ہے وہ تمام نظام خلقت میں آف دا ہائیسٹ کوالٹی ہے. یعنی خدا نے انسان کی ذات کی حقیقت کے مثل جتنا ہمیں پتہ ہے, ظاہر ہے ہم پوری کائنات نہیں جانتے تمام مخلوقات نہیں جانتے, لیکن اس کے مثل کوئی اور چیز خلق نہیں ہوئی ہے, اور جس کا ثبوت جو ہے نا وہ معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ انسان اگر ترقی کرتا ہے تو کہاں تک بلند ہو سکتا ہے, اس مقام تک بلند ہو سکتا ہے جو ہر شے کی اصل ہے اور بنیاد ہے اور حقیقت جہاں پہ موجود ہے, یعنی عرش خداوند. ٹھیک, تو یہ بات تھی. لیکن اب یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے, ایک اور پہلو, کہ ایون اگر ہم آیات انفسی کے ذریعے سے بھی خدا کی معرفت اور شناخت کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے لیے ایک وسیلہ موجود ہے. وہ وسیلہ کیا ہے؟ خود میرا نفس ہے, یا خود میرے نفس کے اوپر پڑنے والے اثرات ہیں, تجلیات ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے نفس کو بھی درمیان سے ہٹا دوں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ آیات آفاقی کی طرف جاتے ہیں تو آفاق اور آیات یعنی کائنات وسیلہ ہے, سمجھ لیں آئینہ ہے جس میں آپ خدا کی صفات دیکھ رہے ہیں, خدا کی تجلیات دیکھ رہے ہیں, اس کے افعال و صفات کی, اور اس آئینے میں مشاہدہ کر کے کہ اگر ہم خود صحیح ہیں, ہمارا دماغ بیلنسڈ ہے, ہمارے نفس میں کدی نہیں ہے, پستی خرابی نہیں ہے, تو میں اس آئینے میں دیکھ کر جو صاحب ہے جس کا فعل اور جس کی صفت آئینے میں جھلک رہی ہے میں اس کو جان لوں گا. یہ معرفت بذریعہ آیات آفاقی ہے. ٹھیک, آیات انفسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہوں تو میرے نفس میں جتنے بھی خدا کی تجلیات ہیں, جیسے میں نے کئی چیزیں آپ کو بیان کی تھی اگر آپ کو یاد ہو, کہ نفس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کیا ہے, کہ نفس نظر نہ آنے کے باوجود تمام اعضاء و جوارح کی زندگی کی بنیاد ہے نفس یا روح. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو آفاق میں آپ کو کہیں نہیں دکھے گی, اس کے مثل چیزیں آپ کو نہیں دکھیں گی, کہ یہ نفس ہے کہ جو مختلف اعضاء و جوارح میں مختلف انداز سے تجلی کرتا ہے بغیر اس کے کہ خود ڈیوائڈ ہو جائے. یعنی میں ہمیشہ ایک ہی رہتا ہوں، لیکن میری میں یا میرا نفس یا میری آنکھ میں آتا ہے تو بصارت بنتا ہے، کان میں جاتا ہے تو سماعت بنتا ہے، ہاتھوں میں آتا ہے تو ایک اور قوت بن جاتا ہے، ایک ہی چیز ہے. یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہاتھ میں میں الگ ہوں اور آنکھ میں میں الگ ہوں. اب یہ جو معرفت آپ کو نصیب ہو رہی ہے، جو بہت ہی براہ راست ایک طریقے سے آپ کو خدا کی موجودگی اور خدا اور کائنات کے تعلق کو سمجھا رہی ہے، یہ آفاق میں مشکل ہے، یہ آفاق میں نہیں نظر آتی اس قسم کی چیزیں. ٹھیک، تو اس پر ہم جیسے بات کر چکے ہیں کہ آیات انفسی بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن اسٹل یہاں بھی ایک وسیلہ موجود ہے اور وہ میرا خود اپنا نفس ہے. میرا نفس ہے کہ جس کے آئینے میں میں حقیقت الہیہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، حقائق الہیہ کا. تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ میں اپنے نفس کو بھی درمیان سے ہٹا دوں؟ اور اگر میں اپنے نفس کو بھی درمیان سے ہٹا دوں تو پھر میں خود کیا بچوں گا؟ یعنی یہ ایک بہت بڑا سوال اس کے بعد آئے گا کہ اگر ہم اس بات کو کہیں، جیسے حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے کہ حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز، کہ اے حافظ تم خود اپنا حجاب ہو، درمیان سے اٹھ جاؤ. اب یہاں پر آ کے جو چیزیں ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ ڈیپ ہو جاتی ہیں. انہیں اصولاً تو شاید مجھے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بہت سارے لوگ سنیں گے تو وہ پریشان ہوں گے یا شاید ان کو سمجھ میں بھی نہ آئے. لیکن جیسا کہ میرا مقصد اس ساری گفتگو میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ اگر ایک معارف کا ایک سلسلہ ہے اور ریکارڈ ہو جاتا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون کب کہاں کس بات کو سنتا ہے اور کس طریقے سے اس سے سیکھ لیتا ہے، اس کی ہمیں خود خبر نہیں ہوتی. یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسا میں سوچتا ہوں کہ علامہ طباطبائی جب اپنے اس پرانے سے گھر کے حجرے میں بیٹھ کے تفسیر میزان لکھ رہے ہوں گے، جو ان کا ایک دو کمروں کا گھر تھا جہاں پہ کسی کو بٹھانے کے لیے کرسی بھی نہیں تھی، تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ کون کون پڑھے گا اس تفسیر کو اور کیا کیا سیکھے گا اس سے. تو اسی طریقے سے کہ یہ چیز ایک محفوظ ہو جائے. تو یہاں پر آ کے جو گفتگو ہے نا وہ بہت ہی عمیق و دقیق ہو جاتی ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ انسان کی اپنی میں کا جو مرکز یا نفس ہے، کیا وہ بھی حقیقت وجود انسانی سے الگ ہو سکتا ہے؟ اب یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کی کوئی بنیادی سمجھ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس سے آپ شاید تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے یا نہیں کہ آپ خود اپنے اعمال پر، اپنی کیفیات پر، اپنے جذبات پر غور کر سکتے ہیں، ماضی میں جا کے بھی اور مستقبل کے حوالے سے بھی؟ خود اپنے آپ پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یعنی میں نے مثال کے طور پر 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کیا کیا تھا، میرے اس میں کیا کیفیات تھیں، ٹھیک ہے، اگر کہیں خدا نخواستہ مجھے پرابلمس درپیش ہوئی تھیں وہ کیا پرابلمس تھیں، ان مسائل سے میں نے کس طریقے سے اس وقت ان کو ٹیکل کیا تھا. میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ اگر آج فار ایگزامپل وہ پرابلمس میرے پاس آئے گی تو میں ان کو کیسے ہینڈل کروں گا، اینڈ سو آن. اب آپ یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ کون کس پر غور کر رہا ہے؟ کون کس پر غور کر رہا ہے؟ یعنی وہ کون ہے کہ جو 15 سال پہلے جس نے کوئی کام کیا تھا، یا یعنی ایون آپ اپنی ان تمام سوچوں کو ریکال کر سکتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ آپ ان تمام کیفیات کو آپ دہرا سکتے ہیں اپنے ذہن میں سالہا سال گزرنے کے باوجود، کہ میں جب اس چیز میں ٹریپ ہو گیا تھا میں کیا فیل کر رہا تھا، کیسی چیزیں تھیں. پھر بعض اوقات انسان اگر کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، اچھی چیز کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود میری اپنی ذات میں جو ہے نا ایک دوگانگی ہے، یعنی میں خود اپنے آپ پر غور کر سکتا ہوں، میں خود اپنے بارے میں سوچ سکتا ہوں. یعنی اسی طریقے سے آپ کا مستقبل ہے کہ آپ اپنے آپ کو فیوچر میں پروجیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. یعنی جیسے آپ کہیں کہ میں اگر آپ سے پوچھوں مثال کے طور پر کہ کیا آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال کے بعد آپ کیسے ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو، ٹھیک؟ تو یہاں سے ہمیں خود اگر آپ اس چیز پر غور کریں کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ میری شخصیت جو ہے نا اس میں ایک وہ میرا نفس اور میرا قلب ہے کہ جہاں پر میرے تاثرات ہیں، تجربات ہیں، جہاں سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور ایک میری ذات ہے کہ جو اس قلب اور نفس کو بھی دیکھ سکتی ہے، اس پر اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے، اس میں سے صفات نکال سکتی ہے، اس میں سے صفات ڈال سکتی ہے. تو یہ بڑا ایک یعنی کہنے میں لفظوں میں بہت مشکل ہے یہ سب کچھ بتانا سمجھانا، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں میری ذات اور اس کے بعد میری تمام صفات اور میرے تاثرات اور میرے تجربات اور میرے جذبات یہ ایگزیکٹلی ایک چیز نہیں ہے. درست ہے یہ بات؟ آتا ہے کچھ سمجھ میں یا نہیں؟ یعنی جیسے ہم اب دیکھیں، جیسے ہم مثال کے طور پر خدا کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، ذات خدا مجہول مطلق ہے، ذات خدا آؤٹ آف باؤنڈ ہے، ذات خدا کے حوالے سے ہر مخلوق ہمیشہ جاہل رہے گی، لیکن صفات خدا کی معرفت ممکن ہے، صفات خدا ہم سے انٹریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ افعال خدا ہمارے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی جب آپ خدا کی ذات کی گفتگو کر رہے ہیں، ذات الہی کی بات کر رہے ہیں، صفات الہی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر وہ بالکل ایک نہیں ہے، ٹھیک؟ یعنی وہ بالکل ایک نہیں ہے، اس کے اندر ایک یعنی اس گیپ کو پر کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر پھر کیا ایک نہیں کا کیا مطلب ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ہیں، تو اس کے لیے جو بات سمجھائی گئی کہ وہ تجلیات ہیں. یعنی تجلیات کا مطلب کیا ہے کہ نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا سے جدا ہے، جس کی مثال امام رضا علیہ السلام نے کیا دی تھی، آئینے میں جو عکس ہے، کہ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آئینے میں آپ کا جو امیج نمودار ہوتا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا یہ آپ ہیں تو آپ کہیں گے میں نہیں ہوں، میں تو یہاں کھڑا ہوں. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا یہ آپ نہیں ہیں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہیں، ٹھیک؟ کیونکہ وہ جو امیج ہے وہ 100% آپ کو فالو کرتا ہے، آپ کے ارادے کو. اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، اگر آپ آنکھیں بند کریں گے اس کی بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی، ٹھیک؟ تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام معاملات کب آپ کو سمجھ میں آتے ہیں حقیقتاً، جب یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہوئے ہے یہ معرفت کے جو ظاہر کے پردے کو کسی حد تک اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر میں سب سے بڑی مشکل پتہ ہے کیا ہے، ظاہر میں وہ ہے کثرت، ڈویژنس، آئسولیشن. یعنی جو ہمارا ظاہر ہے یہ ایگزسٹ ہی کرتا ہے اس بنا پر کہ یہاں پر تمام چیزیں الگ الگ ہیں. تو یہ آپ کی اور میری پرسنالٹی آئیڈینٹیفائی ہی الگ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ اگر آپ کی تمام خصوصیات الگ نہ ہو تو آپ دوسرے جیسے ہی ہو جائیں، وہی ہو جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم بنتی ہے کہ جو عالم ظاہر ہے نا، جس کو یعنی کہ بزرگان عرفا کہتے ہیں کہ عالم کثرت، پلورلزم، ملٹیپلسٹی، کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں, ہم سب ایکنالج کرتے ہیں کہ میری ذات واحد ہے نا, ہم ایک ہیں نا, ایک سے زیادہ تو نہیں ہے خود اپنی ذات کی حد تک, لیکن میری ذات جب ظہور کرتی ہے, اپنے کو ایکسپریس کرتی ہے تو دسیوں طریقوں سے کرتی ہے, اس میں ملٹیپلسٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کثرت ہے. اور ہم جو ہیں وہ کس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ ایک نظر نہیں آتا جو پیچھے ہے, ہمیں وہ 20 چیزیں نظر آتی ہیں جو سامنے دکھ رہی ہیں. ٹھیک, یعنی میں اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں آپ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے, آپ کی سننے کی صلاحیت ہے, آپ کے بولنے کی کیپیسٹی ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ذاتی حقیقت کی طرف پلٹ رہی ہیں, آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ سب کچھ ایک کیسے ہو سکتی ہیں. سمجھ سکتے ہیں اس بات کو, آپ ایک ہیں, تو آپ کی جتنی بھی کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز ہیں انہیں بھی حقیقتاً ایک ہی ہونا چاہیے نا, وہ اسی سے ہی جڑی ہوئی ہیں نا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ آپ کے نفس کی طرف جاتا ہے, یعنی آپ اپنے نفس سے دیکھ رہے ہیں, آپ جو کچھ سنتے ہیں وہ آپ کے نفس کی طرف جا رہا ہے. ظاہراً لائٹ سگنلز الگ ہیں, آپٹیکل سگنلز الگ ہیں, ہیئرنگ کے سگنلز الگ ہیں, ساؤنڈ سگنل, لیکن وہ سب کے سب کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ کنورجنس کس کی طرف ہے؟ آپ کی ذات کی طرف, لیکن آپ اس کو خود نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. آپ کی ذات ایک ہے, اس کا ارادہ ایک ہے, لیکن وہ جب نکلتا ہے وہ ارادہ تو 10 طریقوں سے, یعنی کبھی آپ کی گفتار کی شکل میں نکلتا ہے, کبھی آپ کے ہاتھ ہلتے ہیں, کبھی آپ کا پیر ہلتا ہے. ارادہ کرنے والی چیز ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں, یعنی وہی جو آیات انفسی کا, کہ یہاں سے آپ کو وہ ریلیشن شپ بہت حد تک سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی وحدت اور کثرت کیسے آپس میں ملتی ہے, کیسے کنیکٹ ہوتی ہے, وحدت کثرت میں کیسے ظہور کرتی ہے. اب آپ یہاں یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ میں الگ ہوں یہ الگ ہے. تو اسی طریقے سے ذات خدا اور افعال خدا, اس میں کوئی دو ہی نہیں ہے, گیپ نہیں ہے, پردے نہیں ہیں. یعنی جس طریقے سے آپ کی ذات ایک ہوتے ہوئے اپنے کو اتنے مختلف طریقوں سے ایکسپریس کرتی ہے, اس کے کام, اس کی فعلیت ظاہر ہوتی ہے, تو یہ کیا کہلائیں گے آپ کی, کہ آپ کا دیکھنا, سننا, سمجھنا آپ کی ذات کی تجلی ہے جو آپ کے اعضاء سے ظاہر ہو رہی ہے. ٹھیک, تو یہ مطلب ریلیشن شپ ہے خدا اور کائنات اور مخلوقات کا, اور جس کے بارے میں یعنی کہ سورہ اخلاص کے اندر جو بہت, کیونکہ سورہ اخلاص کا اپنا ایک کمال ہے, جو تیسری آیت ہے, لم یلد ولم یولد, یہ اس ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے جو اللہ احد کی ہر چھ سے, تولید نہیں ہے وہ ریلیشن شپ, وہ ولادت نہیں ہے, وہ ایک چیز سے دوسرے کا نکلنا نہیں ہے, بلکہ وہ ریلیشن شپ ایسی ہی ہے جیسے آپ کی ذات میں سے ایک چیز نکلتی ہے یا آپ کی ذات کی طرف پلٹتی ہے. ٹھیک, یعنی وہ اس کی تجلی ہے, اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جو الفاظ ہیں, اگرچہ کہ ہم بولتے ہیں لیکن وہ تولید پا رہے ہیں, وہ کوئی ولادت نہیں ہوتی ان کی. جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے وہ فوراً آپ کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. آپ کے اعضاء و جوارے کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کے ارادے کے خلاف کر سکیں. ٹھیک, اسی طریقے سے کائنات میں کسی کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ارادہ خدا کے خلاف کچھ کر سکے. تو اب یہاں پر جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, بہرحال یہ نے کہ یہ ساری مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دیں کہ دیکھیں یہ تمام کے تمام جو فیکٹرز ہیں نا, یہ تمام کے تمام جو اسپیکٹس ہیں معرفت کے, یہ ہم خود لیے گھوم رہے ہیں اپنے اندر, لیکن ان پر ہم کبھی غور نہیں کرتے. ٹھیک, تو اب یہاں سے جو ہمارے سامنے ایک تیسرا چیز آتی ہے, اور یہ جتنا میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ ایکسکلوسیولی اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کا ڈومین ہے, ان کی تعلیم ہے. یہ اس قسم کی باتیں شاید ہی کسی نے کی ہوں اس طریقے سے. یعنی تیسرا جو اسپیکٹ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بھی, یعنی اپنی اس میں کے احساس کو بھی درمیان سے ہٹا کر اور اس شہود کی منزل پر پہنچے کہ جہاں پر کسی میں کا کوئی احساس باقی نہ ہو, جس کو عرفا کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے, فنا فی اللہ والی منزل جو ہوتی ہے. اور جس کو مطلب امام خمینی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اس کے لیے استعمال کیا تھا کہ انسان جب تک سالک ہوتا ہے, یعنی خدا کے رستے میں چل رہا ہے, تو عبد ہوتا ہے, بندگی کے کمال پر ہوتا ہے, بندگی میں خالص ہوتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. یعنی عبادت بندے کی طرف سے ہوتی ہے, خالص ہو, پاک ہو. لیکن جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے, منزل فنا پر, تو بندہ خود عبادت نہیں کر رہا ہوتا. بندہ خود, یعنی انسان جو ہے نا, وہ صرف اور صرف خدا کی, یعنی عابد حق ہوتا ہے. خدا ہی, یعنی وہی عبادت کر رہا ہوتا ہے, صرف آپ کے ذریعے سے وہ چیز ظاہر ہو رہی تھی. ارادہ خدا ہے جو آپ کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے, بیچ میں آپ کچھ نہیں ہے. آپ کی میں کے نام پر کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. جو بات کو سمجھ میں آ رہی ہے, ہاں, مخلصین, الا عباد اللہ المخلصین, کہ اس میں جی کہ یہ سب سے اچھا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرا ہے کہ سورہ الصافات میں ہے کہ کوئی بھی خدا کی صفت نہیں بیان کر سکتا الا عباد اللہ المخلصین, جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو. تو جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے نا, ان کا نفس درمیان سے ہٹ جاتا ہے. یعنی ان کی حقیقی موت واقع ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو مختلف الفاظ استعمال کر لیں کہ وہ مرگ حقیقی کو پا لیتے ہیں. یہ نفس جس کے پاس ایک احساس میں ہوتا ہے, یعنی جو حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا نا, ربی ارینی انظر الیک, تو وہاں پر پرابلم ارینی کی تھی. تو خدا کی طرف سے جواب آیا, لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. یعنی جب تک یہ میں کا احساس ہے, رویت پاسبل نہیں ہے. تو یہ جو کمال ہے نا, کمال معرفت, وہ یہ ہے کہ جس کے بعد, یعنی جہاں تک پہنچنے کے بعد, پھر انسان کے پاس میں کے نام پر کوئی چیز نہیں ہوتی, بلکہ وہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ارادہ ہوتا ہے, اسی کا فعل ہوتا ہے کہ جو ظہور پذیر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی جو ایک بہت خوبصورت مثال ہی, کہ حالانکہ ہم تو یہ فضیلت کے اعتبار سے یہ چیز پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ اسی معرفت کو دیکھیں نا, تو آپ کو بہت لطف آئے گا کہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا نا امام علی علیہ السلام کا, کہ ضربت علی فی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین, یہی ریزن ہے کہ ایک ضربت جو ہے وہ سب, کیونکہ ثقلین جتنی مخلص عبادت کریں اس میں میں موجود ہے. اور وہ ضربت جو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے لگی, اس میں میں نہیں ہے, وہ فعل خدا ہے جو دست امیر المومنین علیہ السلام سے جاری ہوا ہے. تو آپ تمام جن و انس کو جمع کر لیں, ان کی عبادتوں کو, لیکن اگر وہ میری عبادت ہے تو وہ تمام میری انفرادی عبادتیں مل کر ایک فعل خدا کے برابر تو نہیں ہو سکتی نا. تو یہ وہ معاملہ, ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم اگر اس پہلو سے دیکھیں تو اس کا ایک لطف اور ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو ضربت, تو وہی چیز ہے کہ جو معصوم ہے تو اس کا وہ کس حال میں ہے؟ وہ اس فنا کی حالت میں, ٹھیک ہے, یعنی وہ معصوم آیات آفاقی یا آیات انفسی کے ذریعے سے خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ اس فنا کی حالت میں پہنچنے کے بعد خدا کے ارادے سے باقی ہے, وہ اپنے ارادے سے باقی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں, یعنی مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام, کہ آپ کے لیے اس چیز کی کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر خدا کی مرضی اور رضا ہو, خدا چاہے تو آپ اپنا سب کچھ دے دیں, ٹھیک ہے. کیوں مشکل نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے باقی نہیں ہیں. آپ کا جو کچھ بھی ہے, یعنی مومنین کو خدا کہتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, مومنین وہ ہیں جو خدا سے خرید و فروخت کر رہے ہیں. امام حسین خرید و فروخت تھوڑی کر رہے ہیں, ائمہ علیہ السلام تو اس مقام پر ہیں کہ جو کچھ بھی میرا ہے وہ خدا کا ہے, تو اس میں کوئی خرید و فروخت تھوڑی ہے. تو یہ بات واضح ہو رہی. تو یہ جو تیسرا درجہ ہے, یعنی مقصود و مطلوب حقیقی تک پہنچنے کا, یہ کس راہ سے ہے؟ یہ اس راہ سے ہے کہ جس میں انسان کا نفس بھی بطور وسیلہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, جو کہ بہترین وسیلہ ہے شناخت خدا کا, وہ وسیلہ بھی درمیان سے ہٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ذات پر, اور یعنی اگر ہم خود رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں, اور انبیاء اول العظم, کہ وہاں پر ذات پر ذات کی تجلی ہے, ذات تک رسائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات بالکل واضح ہے, رسائی نہیں ہے, لیکن ذات پر ذات کی تجلی ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہے, بیچ میں اور کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا, ہم پہلے بات کر چکے تھے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اعرف اللہ باللہ, اللہ کی معرفت حاصل کرو کسی اور کے ذریعے سے نہیں, اللہ کی معرفت اللہ کے ذریعے سے. اور یہ جملہ جو ہے نا, یہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. اچھا, اور سب سے آئرونک کیا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہی سب سے زیادہ وہ وسیلے لے کے بیٹھے ہوئے. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے امام آپ کو تاکید کر رہے ہیں کہ خدا کی معرفت کسی وسیلے سے نہ ہو, خدا کو خدا سے پہچانو, اور سب سے زیادہ وسیلہ پہ ہمی فرمائش ہے ہماری. تو اب یہ عجیب عجیب معاملات ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اعرف اللہ باللہ, اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ کے ذریعے سے. اور اس کی مثال آپ نے دی سورہ یوسف کی آیت, کہ جب حضرت یوسف کے بھائی کئی دفعہ آئے گئے ملے اور نہیں, ان کو نہیں پہچان پائے, اور آخر میں جب بیچارے بالکل ہی فقیر ہو گئے تو پھر حضرت یوسف نہیں برداشت کر سکے, تو انہوں نے کیا کہا, حل علم تم ما فعل تم بے یوسف, کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, اذ انتم جاہلون. تو انہوں نے جو یوسف کے بھائی نے جو چونک کر جملہ کہا تھا نا, قالوا انك لانت یوسف, اس جملے کو امام علیہ السلام نے مثال کے طور پر رکھا ہے کہ یوسف سے پہلے جو ہے نا, انك, کیا, بے شک آپ, لانت, یقیناً آپ یوسف ہیں. اس شناخت میں کوئی دوسرا موجود نہیں ہے, ٹھیک. اِنَّكَ, کیا, بے شک آپ, یعنی اب یہ سوال ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سوال ہے, لیکن اس کا جواب کیا ہے, لَأَنْتَ, اور نام بعد میں ہے, یعنی اِنَّكَ لَأَنْتَ, کہ بے شک آپ آپ ہیں. تو اس کو آپ نے ایک اگزامپل کے طور پر کہ ایسے خدا کی معرفت حاصل کرو کہ جس میں تمہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کو دیکھوں گا تو پھر خدا پہچانوں گا. آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے, اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا. اور خدا کے مقابلے میں ہر شے غائب ہے, یعنی اگر خدا سے دور ہے تو عدم میں ہے, ورنہ غائب ہے, پوشیدہ ہے. پوشیدہ ہم ہیں, پردوں میں ہم ہیں. خدا سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے, جو امام حسین علیہ السلام کے دعائے رفع کے بھی جملے ہیں کہ کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسا جلوہ ہے یا ظہور ہے کہ جس کو میں تجھ پر دلیل بنا کے لاؤں. ٹھیک, تو یہ فرمائش امام علیہ السلام کی قرآن کریم کے حوالے سے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ برادران یوسف نے خود یوسف کو یوسف سے پہچانا, نہ کہ یوسف کو کسی غیر سے پہچانا. فعرفوہ بہی, ان کی معرفت حاصل کی خود ان کے ذریعے سے. ولم یعرفوا بغیرہ, اور ان کو نہیں پہچانا کسی غیر کے توسل اور وسیلے سے. تو اب یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ جو انسان ہے اگر علم حصولی یا علم حضوری دونوں کو ہٹا دے, دونوں کے بغیر خدا کی شناخت کو حاصل کر لے, یعنی کس طریقے سے حاصل کر لے کہ خدا اور اس کے درمیان کوئی اور موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے معصومین کی جو معرفت ہے, لیکن اس میں کون کون سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر خالی یہ لفظ ہوں. دیکھیں, ایک جملہ میں آپ کو اور بھی سمجھا دوں جو ایک ورڈ آف کوشن بھی ہے کہ ہم لوگ اتنی باتیں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس امید پر کہ خدا ہماری ہدایت کرے گا یا ہمیں بہتر سمجھ عنایت کرے گا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی اہل معرفت کی گفتگو ہے یا جس کو ہم علم عرفان خاص طور سے کہتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے بالکل بیکار ہے, بلکہ گمراہ کن ہے کہ جو ظاہر کے پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, جو ظواہر کی قید میں پھنسے ہوئے ہیں, یا جو افلاطون کی وہ کیو والی غار والی مثال ہے کہ جو صرف شیڈوز کو دیکھ کر اور صرف آوازوں کو سن کر حقیقت کا پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جو لوگ اس معیار پر ایگزسٹ کرتے ہیں, اس مقام پر پائے جاتے ہیں, ان کے لیے علم عرفان حقیقتاً گمراہ کون ہے. اور اسی وجہ سے وہ جو ہے نا عرفا کو پھر برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا بول دیا, وہ بول دیا, یہ فلاں کافر مشرق تک بول رہے ہوتے ہیں انہیں. کیونکہ آپ کو جو ماورائے ظاہر ہے اس حقیقت کا آپ کے پاس, جیسے وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ پہچانتے ہی اپنے آپ کو آنکھ ناک ہاتھ پیر سے ہیں, آپ کو خود اپنی ذات کی وحدت کا شعور نہیں ہے. اگر آپ کی خود اپنی پہچان کا یہ عالم ہے, اپنی معرفت اس لیول پر ہے, تو وہ حقائق الہیہ اور معرفت ربانیہ کہاں سے سمجھیں گے, ان تک کیسے پہنچیں گے. ٹھیک, تو یہاں پر کون کون سے خطرات ہوتے ہیں جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اتحاد, یعنی وہی سمجھنے لگتے ہیں کہ چیزیں اور خدا گویا ایک ہیں. جو سب سے بڑا ایک جو لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں نظریہ وحدت الوجود پہ, وہ وہی اتحاد اور حلول والی جو بات ہے وہ اس کو اس جگہ پہ تصور کر رہے ہوتے ہیں. یا امتزاج, اختلاط, یعنی خدا جو ہے وہ چیزوں میں مل جاتا ہے, مخلوط ہو جاتا ہے, یا خدا جو ہے وہ مختلف اشیاء ہے, اینڈ سو آن, اس قسم کی چیزیں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس قسم کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر بنیادی بات کیا ہے کہ کیونکہ خدا کے لیے کوئی غیبت نہیں ہے, خدا غائب نہیں ہے, کہ آپ کے لیے یہ ضروری قرار پائے کہ آپ کسی غیر کی مدد لیں اس تک پہنچنے کے لیے. دیکھیں یہ بہت اچھا جملہ ہے کہ جو غائب ہوتا ہے نا اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے آپ جائیں گے نا, جو سب سے زیادہ ظاہر ہے, جو سب سے زیادہ روشن ہے, اس کے لیے تو خالی آپ کو بیچ میں سے پردے ہٹانے اور کچھ بھی نہیں کرنا. جو ہر جگہ ہے ٹھیک, تو وہاں تو آپ خالی اتنا ہی سوچ پائیں گے نا کہ جی میں کہیں کھو گیا ہوں. آپ کو یہ تھوڑی جستجو کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہاں وہ کہیں پردوں میں بیٹھا ہوا ہے تو میں پتہ پوچھ کے جاؤں وہاں تک. یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے نا جو پردوں میں ہوتا ہے. اور تقریباً یہی چیز جو ہے وہ پھر امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی کہی جاتی کہ جو حجت خدا ہیں تو حجت خدا نہیں غائب ہیں, ہم خود کہیں غائب ہیں, ہم خود کہیں گم شدہ ہو چکے ہیں, کہ جس کی وجہ سے ہمارا اس الہی نظام سے جو ہے نا وہ کنیکشن نہیں بن پا رہا ہے, نہیں ہو سک رہا ہے. تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ این راہ شناخت, یعنی یہ جو راہ شناخت ہے خدا کو خدا سے پہچاننا, بسیار عمیق و دقیق است, بہت زیادہ گہرائی ہے اور دقت طلب ہے, باریک بینی اور لطافت کا وہ تقاضا کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود راہ رفتنی و طے شدنی است, لیکن اس کے باوجود اس لائق ہے کہ انسان اس راہ پر چلے اور اس کو طے کرے. ٹھیک, وہی چیز جز گناہ و غفلت انسان را از آن محروم نمی کند. وہی بات جو میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو سب سے ظاہر اور روشن ہے اس تک نہیں پہنچنے کی صرف ایک وجہ ہے, پردے اور حجاب, اور کوئی دوسری وجہ نہیں. کہ جو اومنی پریزنٹ ہے اور سب سے زیادہ روشن اور ظاہر ہے, تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شے سوائے گناہ اور غفلت کے انسان کو اس معرفت اور اس راہ کو طے کرنے سے نہیں روکتی اور محروم نہیں کرتی ہے. ویژگی اطلاق ذاتی ہویت خدا چنان است کہ بہ ہر چیز از جیز دیگر, بلکہ بہ ہر چیز از خود آ چیز نزدیک تر است. کہ خدا کی ہویت ذاتی یعنی خدا کی پریزنس, پریزنس آف اللہ, وہ ایسی ہے کہ ہر شے سے کسی دوسری شے کی بنسبت, بلکہ ہر شے سے خود اپنی بنسبت قریب تر ہے. اور یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بندے نے کلیم کیا ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, خدا کہاں پر موجود ہے؟ انسان اور اس کے قلب کے درمیان موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے گردن سے یعنی جو کہ کیا ہے جوگولر وین, اس سے زیادہ کہیں زیادہ تو قریب ہے. ٹھیک, تو اب اس کے لیے آپ کیا ڈھونڈیں گے, کس کو وسیلہ بنا کے جائیں گے اس کے پاس؟ تو اس کے لیے کسی اور کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پردے ہٹانے کی ضرورت ہے. اور ان پردوں میں سے آخری پردہ کون سا ہے جس کو ہٹانا سب سے زیادہ مشکل ہے؟ اپنا نفس. ٹھیک, اور یعنی یہاں پر ایک اس جملے کو اگر ہم کمپلیٹ کر لیں اس بات کو کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچ سے ہٹا لے, یہ اس کی عطا ہے. یعنی جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی کہ جب ان کو کہا کہ لن ترانی تو پھر کیا ہوا؟ تجلّ ربہ, کہ وہ جو رب کی تجلی تھی, للجبل, اب للجبل سے تو مراد لوگ پہاڑ وہاڑ اور طور سینا وہ سب لیتے ہیں, لیکن عرفا اس جبل سے تور سینا مراد نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں تھی نا جو بیچ میں پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی تھی, ارینی, یہ ارینی والا پہاڑ تھا کہ تجلا ربہ للجبل, کہ جب کیونکہ للجبل ہے, الجبل ہے, ایک خاص پہاڑ کے لیے خدا نے تجلی کی, فجعلہ دکن, تو کون سی چیز ریزا ریزا ہو گئی, وہ میں ریزا ریزا ہو گئی, فخر موسیٰ صعقاً, اور جب میں ریزا ریزا ہو جاتی ہے تو آپ ہوش میں رہ سکتے ہیں, یعنی ہوش ظاہری میں رہ سکتے ہیں, نہیں رہ سکتے, تو موسیٰ مدہوش ہو گئے. ٹھیک, تو یہ وہ چیز ہے یعنی کہ بنیادی طور سے جو خدا کو خدا سے پہچاننا, کہ اس میں صرف اور صرف جو دور ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, پردے ایک ایک کر کے ہٹاتے جاؤ. اس میں آپ کسی یعنی آیات آفاقی یا آیات انفسی میں جو چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ذریعے سے آپ, چاہے وہ آپ کا نفس ہو, چاہے آپ کے اندرونی معاملات ہوں, چاہے خدا کی نشانیاں ہوں کائنات میں, آپ کسی کے وسیلے سے خدا نہیں سمجھ رہے. جتنا جتنا حجابات ہٹتے جائیں گے اتنی اتنی تجلی الہی, نور الہی خود آپ کے اوپر اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو ایک اس پر یعنی کبھی یعنی گفتگو نہیں کی ہے, ہمت کر کے کوشش کروں گا بات کرنے کی. اللہ نور السماوات والارض, کہ وہ بھی اسی سے ہی ریلیٹ ہے, اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے, اسی معرفت سے, اسی راہ شناخت سے. اچھا, ایک جملہ ہم بس بات کریں, اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں, کہ ایک اور نمونہ قرآن سے بیان کرتے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے, یعنی انسان ایسے خود غور نہیں کر پاتا ہے اس پہ, اس جملے پہ, جب تک کہ توفیق خدا حاصل نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی دفعہ گئے طور یا پہاڑ پہ, دو مرتبہ گئے. ایک مرتبہ جب آپ مدین سے لوٹ رہے تھے مصر کی طرف, جہاں پر ظاہراً آپ کو نبوت ملی, اور دوسری مرتبہ جب سارا کام آپ کا ختم ہو گیا تھا, یعنی فرعون وغیرہ کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا, وہی جہاں پہ یہ لن ترانی والی بات ہوئی. پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ گئے ہیں تو وہ بھی کم کمال نہیں ہے, جب پہلی دفعہ خدا نے ان کو بلایا ہے, اور اس میں کیا کمال ہے کہ جب ان کو یعنی وہاں تک پہنچے جو سورہ طہٰ کی ابتدائی آیتیں ہیں, تو اس میں کیا بیان ہے کہ ہاں انگارا, جی, تو اس میں بیان کیا ہے, ہاں یعنی فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ, جب وہاں پر آئے تو ہم نے ندا دی, اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک. آپ اس جملے پہ غور کیجئے, دیکھیں یہ بہت عجیب ہے. انی انا, یعنی جس طریقے سے کہ حضرت یوسف کے اس میں بھائیوں نے ایک بات کہی تھی نا, انکا انتا, تو یعنی امام صادق علیہ السلام بے وجہ نہیں متوجہ کرا رہے ہیں, وہی ترکیب ہے. انی بے شک میں, انا میں تیرا رب ہوں, انی انا, ٹھیک ہے, ربو کا کی یعنی وہاں پر کا جو ہے یعنی جو ریفر کر رہا ہے حضرت موسیٰ کو, وہ سب سے آخر میں, انی انا ربو کا, صحیح, یعنی کہ اس میں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پورا آپ کو تجلیات کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے کہ رب صفت ہے, لیکن وہ جو صفت رب ہے وہ کب ظہور کرتی ہے, انی انا سے ظہور کرتی ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ رب جو ہے وہ کب ہے؟ انی انا کے بعد ہے، یعنی وہی وہ سلسلہ تجلیات جو ذات سے پھر صفات تک آتا ہے، اور پھر وہ صفات بندے کے لیے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے نا، یعنی یہ پہلی دفعہ ہے جب ان کو پکارا، تو سب سے پہلے کیا پکارا؟ اپنے آپ کو پہچنواتے ہوئے پکارا کہ بے شک میں کون ہوں؟ تمہارا رب ہوں۔ اس کے بعد اگلا جملہ آتا ہے اننی انا اللہ، یعنی انی انا میں کہ بے شک میں تیرا رب ہوں، لیکن اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اب یہ بہت عجیب ہے، آیت نمبر 14 سورۃ طہٰ، اننی بے شک میں، بے شک میں اللہ ہوں۔ اب یہاں پر رب سے، رب کی صفت نہیں ہے، اللہ ہے جو اس میں جامع ہے، جو آن ٹاپ موسٹ وہ ہے۔ بے شک میں اللہ ہوں، یہ وہ توحید ہے جو خدا کی طرف سے معصوم کو عطا ہوتی ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ یہ وہ توحید ہے کہ جو خدا کی طرف سے، تو اس میں کوئی بیچ میں نہیں ہے، یہاں پر کوئی درمیان میں نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا اپنے کو پہچانوا رہا ہو، جس کے ذریعے سے اپنے کو اپنی معرفت دلا رہا ہو، یا جس کو وسیلہ بنا کے کہہ رہا ہو کہ میری عبادت کرو۔ اننی فرسٹ پرسن ہے، اننی بے شک میں، انا میں اللہ ہوں، اور اس کے بعد لا الہ الا انا، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، ہے کوئی بیچ میں؟ کوئی بھی ہے بیچ میں؟ نہیں۔ فاعبدنی، بس میرے عبد ہو جاؤ یا میری عبادت کرو۔ یہ وہ حقیقی توحید ہے، اور جیسا ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس جملے سے پہلے کیا ہے؟ انا اخترتک، میں نے تجھ کو اختیار کر لیا، یعنی میں نے تجھ کو چن لیا، اپنا بنا لیا، میں نے تجھ کو ایڈاپٹ کر لیا۔ جب خدا نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو پہلا جملہ اپنا تعارف کرایا، نو دیا، انا ربک، کہ انی انا ربک، ٹھیک ہے، یہ اپنا تعارف کرایا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انا اخترتک، میں نے تجھ کو اختیار کر لیا، یعنی ناؤ یو آر مائن، تم اب میرے ہو، میں نے تم کو چن لیا، اختیار کر لیا۔ اور پھر یہ جملہ آیا اننی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی۔ تو یہ پوری ترتیب واضح ہو گئی یا نہیں ہو گئی کہ یہ توحید حقیقی، اور یہ اس مقام پر توحید حقیقی جس میں درمیان میں کوئی بھی نہیں ہوتا، کہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ در این جملہ کوتاہ، یعنی یہ جو بھی میں نے پڑھا یہ آیت، قبل از اسم شریف اللہ دو مرتبہ ضمیر متکلم آمد ہے، کہ اسم خدا سے، اسم اللہ سے پہلے دو مرتبہ ضمیر متکلم آیا ہے، اننی اور انا، یعنی مرا کے می شناسی ہما اللہ ہستم، کہ میں کون ہوں؟ میں ہی اللہ ہوں۔ اب ہم سے یہ بات کہیں تو ہمارا دماغی چکر کھا جائے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں کون ہوں؟ اللہ، اننی انا اللہ۔ تو اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہ جو روایت کے بھی جملے ہیں کہ لا تدرک معرفت اللہ الا باللہ، لیکن یہ کب ملے گی؟ یہ معرفت انا اخترتک کے بعد، جیسی سورہ طہٰ کے آگے بھی ہے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھ کو اپنے نفس کے لیے پریپیئر کیا، تیری صنعت کی. یعنی اتنا جو پیچھے سے اب تک کے تمام معاملات ہوئے، فرعون کا محل، یہ وہ آنا جانا، مدین، سب یہ کیا ہوتے، تم کو میں بنا رہا تھا کس کے لیے؟ لنفسی، اپنے نفس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ معصوم کی ذات ہوتی ہے. تو اب یعنی ولایت کیا، اب اس ولایت کو اگر آپ سمجھیں کہ اگر ہم نے یہ تمام کی تمام باتیں ہم سمجھ رہے ہیں اور ہم اس چیز کی معرفت حاصل کر پا رہے ہیں کہ معصوم یعنی کون ہوتا ہے، جو جس کے اور خدا کے درمیان وہ خود بھی نہیں ہوتا، اس کا اپنا نفس بھی نہیں ہوتا، یعنی جو اس نور الہ میں مکمل، آپ کیا کہیں، اسے غرق کہیں، گھرا ہوا کہیں، اس سے روشن کہیں، جو جس طریقے سے چاہیں آپ سمجھ لیں. تو اب ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کہیں مثال کے طور پر کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام، اب ولایت کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کی ہستی سے ایسا تعلق قائم کریں کہ ہم بھی اس فیلڈ میں انٹر ہو جائیں، یہ ولایت ہے. ٹھیک، یہ ولایت کا معنی ہے کہ وہ جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا، وہ کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اب وہ اس نور خدا کو بلا حجاب ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنی ذات میں، بیچ میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہیں خود خدا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ یہ توحید فرسٹ پرسن میں خدا بیان کر رہا ہے نا، خدا خود بتا رہا ہے نا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ توحید وہ ہے کہ جو خود خدا بیان کر رہا ہے. یعنی بیان کرنے کا مطلب کوئی لفظ تھوڑی ہیں جو آ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے جو حضرت موسیٰ پر روشن ہو رہی ہے، آپ کے نفس پر، کوئی الفاظ کی بات تھوڑی ہے یہاں پہ. تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ اس فیلڈ میں جو ہے نا، آپ جتنا اپنے آپ کو اس سے قریب کر لیں، جتنا اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا لیں، کیونکہ ہمارے لیے اس نور کا ایکسپیرینس کیا ہے، بالواسطہ ہے، یعنی معصوم کے وسیلے سے. تو وسیلے کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں کہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جناب آپ ان کے پاس جائیں گے یا فلاں، نہیں، آپ اپنے قلب کو ان کے قلب سے ملا لیجئے. اگر آپ اس نور کو درک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اپنے قلب کو ان کے قلب سے ملا لیں. اور قلب قلب سے کب ملتا ہے، جب کامل اتباع ہوتی ہے، جب پسند ناپسند ایک ہو جاتی ہے، چاہتیں نفرتیں ایک ہو جاتی ہیں، تو دل دل سے مل جاتے ہیں. ٹھیک، تو اب یعنی ہمارے لیے اگر اس توحید کا ایکسپیرینس کہ جو قرآن میں بیان ہو رہی ہے، جو معصومین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس توحید کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم معصوم کے اور قرآن کے نور کی فیلڈ میں انٹر ہو جائیں. یعنی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں اور بس بات ختم کروں. دیکھیں یہاں پر اس کمرے میں کیا ہے، روشنی ہے، نور کا ایک فیلڈ ہے نا، ایک نور کی ایک فیلڈ ہے. اچھا، یہ جس کی بھی آنکھیں درست ہیں، سلامت ہیں، وہ اس فیلڈ سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لائٹ کی فیلڈ سے. اور جب وہ اس کو سینس کرے گا، اس سے کنٹیکٹ میں آئے گا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کا ماحول آپ کے لیے روشن ہو جائے گا. لیکن اگر یہی آپ باہر جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھ سکیں گے، جیسے ایک روشنی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی نا، کہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اس فیلڈ میں آنا پڑے گا. یہاں پر بڑی مزیدار بات آتی ہے. हम सब के देखने का एक्सपीरियंस इंडिविजुअल और कंप्लीट है या नहीं है, या हम सब का एक्सपीरियंस एक दूसरे में गुथमुत रहा है या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से जब आप उस वाली फील्ड में एंटर हो जाते हैं जो मासूम की जो नूरानियत की फील्ड है, यानी वो खुदा की नूरानियत की जो फील्ड है, तो हर एक उसको अपने तौर से एक्सपीरियंस करता है, अपनी मेयार के मुताबिक उसकी लज्जत उठाता है, किसी का मुशाहिदा किसी दूसरे से इंटरफेयर नहीं करता, किसी का मुशाहिदा किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। और इस चीज को कुरान ने क्या कहा, सारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावाति वल अर्ज़, कि तेजी से आगे बढ़ो अपने रब की मग़फिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ के जिसका फैलाव आसमानों और जमीन के बराबर है। तब हर एक की जन्नत आसमान जमीन के बराबर कैसे हो जाएगी, जैसे अभी हम यहां पर बैठकर इस पूरे मंजर को देख रहे हैं, सब इन टोटैलिटी एक मंजर को देख रहे हैं, लेकिन आपका वो पूरा एक्सपीरियंस हम सब का अलग है, यूनिक है, यूनिकली प्रिजर्व्ड है। तो हमारे लिए क्या पैगाम है, यानी ये तो हमने मासूमीन की बात की, ये हमने उन बाकमाल इंसानों की बात की कि जो मतलब तौहीद की मारिफत के तीसरे दर्जे पर फायदे, यानी शनाख्त खुदा बा खुदा, वो राह अनफुसी या आफाकी से नहीं खुदा पहचान रहे, वो उस मंजिलत पर मौजूद हैं। तो अब हमारे लिए क्या पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, हम अपने आप को उनकी नूरानियत से मुत्तसिल कर लें, हम अपने आप को उस फील्ड के अंदर ले जाएं दिक्कत करके। ठीक, तो यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा कि अब ये लाइट है, अब ये लाइट आपको एनेबल कर रही है कि आप सब कुछ देखें, मुशाहिदा करें और उसको अपने अंदर महफूज कर लें। या मैंने जो एक मिसाल दी थी बहुत पहले मैग्नेट की, कि लोहे का टुकड़ा जो है वो बजाते खुद मैग्नेटिक फील्ड को सेंस नहीं कर सकता, लेकिन अजरा है मैग्नेट कि अगर वो अपने आप को मैग्नेट की फील्ड में ले आता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट से जाके पैवस्त हो जाता है, विच इज इक्वलेंट टू तमस्सुक, वो चिपक जाना, तो वो उस मैग्नेट के वसीले से वो उस मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। ठीक है, ये हमारे लिए, लेकिन वहां भी हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर अपनी नफ्स और मैं वाले जो मामलात हैं ना, उसको फिर साइड पे करना पड़ेगा। यानी इंसान कम से कम अपने इख्तियार से हमेशा सिर्फ और सिर्फ हक को ही कबूल करे और हक की ही राह को तय करे। ठीक, चलें, अल्लाहुम्मा صلى الله على محمد وآل محمد.